انصار. اس سورہ میں جو قرآن مجید کا 92 سورہ ہے اور اس کو اکثر علماء نے مکی قرار دیا ہے, لیکن اندازہ ہے کہ کچھ باتیں شاید مدینے کی بھی ہوں. پروردگار عالم نے تین قسموں کے ذریعے اس سورہ کا آغاز کیا ہے. قسم, قرآن مجید کے بعض مقامات پر, خاص طور پر مکی سوروں میں پروردگار نے کئی سارے مقامات پر قسم کھائی, مختلف چیزوں کی قسم کھائی گئی, کبھی کھانے پینے کی چیزوں کی قسم کھائی, مثلاً والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, کبھی چاند اور سورج کی قسم کھائی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور اس حوالے سے. ظاہر کی بات ہے کہ مجھے اس وقت اس تفصیلی بحث کے اندر نہیں جانا جو علماء کرام نے تفسیر بیان کرتے وقت اس بات پر ڈسکشن کیا ہے کہ آخر قرآن مجید قسم کیوں کھا رہا, پروردگار کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, بالخصوص جب ایک ایسے معاشرے میں بات ہو رہی ہے, یعنی میں ایک ایسے معاشرے میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں عام طور پر قسم کھانے والے کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے, تو بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہم نے قسم کو اتنا زیادہ گرا دیا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جو قسم کھانے والا وہ ویسے ہی جھوٹا ہے, تو کیا پروردگار جھوٹ کی قسم کھا رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بات نہیں, قسم کھائی ہی جاتی ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر پروردگار کو بس ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے خدا کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی. ایک بات خدا کو کہنی ہے, کہہ دے, کسی کو ماننا ہے مانے, نہ مانتا ہے نہیں مانے, خدا پہ کیا فرق پڑنے والا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی جملہ جب ابتدا میں آ گیا کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور مکہ مکرمہ میں عام طور پر جو ٹارگیٹ آڈینس ہے, جس سے بات کی جا رہی ہے, جس کو پیغام دیا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پروردگار کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں, نہ پیغمبر کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں, نہ ہی جناب علی عقائد حقہ پر یقین رکھتے ہیں. ان افراد کے سامنے جو فصاحت اور بلاغت کا انداز ہے, اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. لہذا بات کو محکم انداز سے پیش کرنے کے لیے قدم قدم پر قرآن نے قسم کھا کر بات کی, اور ایسی چیزوں کی قسم کہ عام طور پر اہل عرب جن قسموں کے عادی نہیں تھے, تو خود بخود بات میں وزن بھی پیدا ہو جاتا تھا, اور کچھ ان باتوں کی طرف اس دور کا عرب سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا جس بارے میں کبھی سوچنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا. اس لیے کہ ایک بات تو بہرحال انسانی فطرت میں شامل ہے کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس چیز کو انسان امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے, جس چیز کو انسان اہم سمجھتا ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی ہم اپنے گھر کے اندر, اپنے عام کاروبار کے اندر, عام ڈیل کے اندر کسی ایسی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے جس کی ہماری نگاہوں میں حیثیت ہی نہ ہو. ہم کبھی نہیں کہیں گے میرے جوتے کی قسم, میری ٹوپی کی قسم, میرے رومال کی قسم, کبھی نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے میرے بچے کی قسم, آپ کہیں گے قرآن کی قسم, جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے اسی قسم کھائیں گے. تو قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کو اہمیت دی جا رہی ہے, جس میں کوئی راز چھپا ہوا. پروردگار عالم جب قسم کھا رہا ہے, واللیل اذا یغشا, رات کے سسٹم کی قسم, اور خاص طور پر اس مرحلے کی قسم کہ جب رات مکمل طور پر چھا جاتی ہے, تو ایک لمحے کے لیے عرب سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا, اور آج کا انسان بھی اس پر سوچے کہ آخر یہ کیسا سسٹم ہے کہ جہاں مکمل روشن دن ہوتا ہے, چند منٹ نہیں گزرتے اور روشنی غائب ہو جاتی ہے, اندھیرا ایسے آ جاتا ہے جیسے روشنی کبھی تھی ہی نہیں. چونکہ آج ہم روشنیوں کے شہر میں زندگی گزار رہے ہیں, شاید اتنا زیادہ سمجھنا آسان نہ ہو, ورنہ جس انسان نے زندگی گزاری ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں ابھی بجلی کا سسٹم نہیں آیا تھا, تو وہاں واقعا بڑی عجیب سی بات ہے, اتنا روشن, اتنا مکمل روشن دن ہے, اور ایک لمحے کے اندر تاریکی چھا گئی, رات کا اندھیرا چھا گیا, رات کا پردہ آ گیا. واللیل اذا یغشا, رات کی قسم جو مکمل طور پر چھا جاتی ہے, اندھیرے میں ہر چیز کو لے لیتی ہے, اور رات کا پردہ چھا جاتا ہے. والنہار اذا تجلا, پھر قرآن دوسری قسم کھا رہا, اور دن کی قسم جب وہ تجلی کر کے نکلتا ہے. لفظ تجلا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ایک چیز کے مخفی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کا نئے سرے سے اشکارا ہونا, نئے سرے سے نکلنا, نئے سرے سے طلوع ہونا, چھپنے کے بعد ظاہر ہونا. بڑا ہی خوبصورت امتزاج ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی کے اندر. رات کے بارے میں پروردگار بات کر رہا ہے کہ دیکھو رات اصلی چیز نہیں ہے، دن اصلی چیز ہے. رات ہے جو دن کو چھپا لیتی ہے. دن کے بارے میں نہیں کہا کہ رات کو چھپا لیتا، رات کے بارے میں کہا دن کو چھپا لیتی ہے، اور دن کے بارے میں کہا جو نمودار ہو کر دوبارہ سامنے آ جاتا. یعنی پروردگار روشنی اور اندھیرے میں روشنی کو اصل ماننے کو تیار ہے. پرائمری روشنی ہے، سیکنڈری ہے جو اس کو اندھیرے کو مان رہا ہے کہ یہ اندھیرا ہے جو آ کے چھپا لیتا ہے اس کو، ورنہ در حقیقت روشنی ہے. ان دو باتوں کے بعد اس سورے کے جب مضمون پر بات کی گئی، مفسرین نے کہا کہ بھائی سورے کا مضمون کیا، کب؟ بنیادی طور پر اس سورے میں پروردگار عالم نے دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا اور ان دونوں کے بارے میں بہت کھل کر بات کی ہے. دو کردار ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک مثبت کردار ایک منفی کردار. مجھے کسی روایت میں نہیں ملا، لہذا مجھے کہنے کا حق نہیں کہ قرآن کی تفسیری ہے، بلکہ میں پہلے سے عرض کر دوں کہ چار پانچ مجالس میں جو بھی پڑھا جائے گا اس میں کوئی تفسیر نہیں ہوگی. میرا کام ہے صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جو اہل بیت اثار کی روایت کی روشنی میں ہمیں نظر آیا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرنا. عین ممکن ہے بعض جگہ ذاتی خیالات بھی کہہ کر آ جائیں کہ میرا ذاتی خیال ایسا ہے، لیکن وہ تفسیر نہیں ہوگا، مجھے تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں، میں مفسر نہیں. ہاں اتنا خیال ذہن میں آتا کہ جب دو طرح کے کردار پر بات کی قرآن نے، ایک انتہائی روشن کردار ایک انتہائی گھناؤنا اور گندا کردار. گندا تو یقین مانا کہ پروردگار نے اس کو سخت ناپسند کیا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا. تو پھر لگا کہ شاید ابتدا میں دو قسمیں کھانے کا انداز یہی بتانا چاہ رہا کہ ایک ایسا کردار ہے جو رات کی طرح تاریخ کردار ہے، ایک ایسا کردار ہے جو دن کی طرح روشن کردار ہے. اور شاید اس کے اندر یہ راز بھی ہو کہ یاد رکھنا جو اصل کردار ہے وہ دن کی طرح روشن کردار ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے اس اصل کردار کو چھپا لیتا ہے اور اس پر کسی وجہ سے تاریکی آ جاتی ہے. لیکن جب بھی یہ تاریکی ہٹے گی، جب بھی یہ گندگی درمیان سے ہٹے گی، اندر سے جو کردار نکلے گا وہ اتنا ہی صاف اور شفاف اور اجلا کردار ہوگا. بلکہ اگر بات یہاں تک آئی تو اس سے پہلے کہ سورے کے مضامین کو بیان کروں، آئیے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس واقعے کو بطور خاص اس سورے کی شان نزول کے طور پر بیان کیا گیا. تقریباً چار واقعات ہیں جو اس سورے کے شان نزول کے لیے بیان کیے گئے، لیکن اکثر علماء نے، بعض واقعات میں پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے، بعض واقعات میں مولا کائنات کا تذکرہ بھی ہے، بعض اہل سنت میں بعض اور اصحاب کے نام سے اس واقعے کو لکھا، لیکن اکثر علماء نے من جملہ مرحوم آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے بھی اسی واقعے کو کوٹ کیا جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. بلکہ علامہ ذیشان حضرت جوادی نے بھی انوار القرآن کے اندر جو حاشی میں مختصر سا نوٹ لگایا ہے وہ بھی اسی واقعے کا اشارہ کرتے ہوئے اسی نام سے کوٹ کیا. لہذا وہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی سارے واقعات کو پیش نہیں کر رہا. ایک شخص عربستان میں رہتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور ایک اس کا پڑوسی جو وہ بھی مسلمان ہے، اور دونوں پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر اکرم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ صاحبان ایمان میں دو الگ الگ کردار سامنے آ رہے ہیں. ایک شخص کے پاس گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، اچھا خاصا بڑا درخت، اور اس کی ایک شاخ اس پڑوسی کے گھر میں آتی ہے. یہ پڑوسی انتہائی غریب اور مخلص اور نادار پڑوسی، اس سے درخت کی شاخ اس کے گھر میں آتی ہے، نخل خرما. عربوں کے ماحول میں دیکھا جائے کھجور کا ایک درخت آج کل کے ماحول کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو گویا ایک فیکٹری کے برابر تھا. درخت کا اونر اس کا مطلب گویا فیکٹری اونر، اس کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اتنا زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا کھجور کا درخت. اور آج بھی عربک لٹریچر کے اندر، عربک ادب کے اندر درخت خرما کو باقاعدہ لفظ ماں سے یاد کیا جاتا ہے، اتنا احترام ہے درخت کا. جیسے ہمارے یہاں وطن کی مٹی کو ماں کہا جاتا ہے، وطن کو ماں کہا جاتا ہے اردو ادب کے اندر، باقاعدہ عربی کلچر کے اندر اس درخت خورما کو ماں کہہ کر پکارتے ہیں، اتنا زیادہ اس کا احترام. اب ایک درخت اس گھر کے اندر اور اس کی شاخیں پڑوسی کے گھر میں جا رہی، بعض وقت ہوا چلتی تھی کھجور کے گر جاتے تھے، دانے گر جاتے تھے. جب یہ کھجور توڑنے کے لیے اوپر چڑھتا تھا تب بھی کچھ دانے گر جاتے تھے. یہ غریب کے بچے بعض اوقات کھجور کا دانا اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے تھے. یہ اتنا بخیل شخص تھا جب کھجور کے دانے توڑ لیتا تھا, بچوں سے چھین کر سارے خرما لے لیتا تھا. ایک روایت میں یہاں تک مجھے ملا کہ اگر کسی بچے کے منہ میں خرمے کا دانا ہوتا تھا اس کے منہ سے نکال لیتا تھا. بخل کی بھی انتہا ہوتی ہے, ایسا کر لیتا تھا. یہ شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے پیغمبر کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہے, میرے معاملے کو حل کیجیے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. شرعی اور قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال وہ پڑوسی کھجور کے درخت کا مالک ہے, اسے ضد نہیں کی جا سکتی. دانے اگر گریں گے بھی تو اسی کے مانے جائیں گے. لیکن آخر بچوں کو کیسے سمجھایا جائے, بچوں کو کیسے روکا جائے, ایک بڑا سیریس معاملہ. اللہ کے رسول نے شخص کو بلایا, پیغمبر کی خدمت میں وہ شخص آیا. پیغمبر نے سامنے ایک آفر رکھی, کہا کہ دیکھ بھائی میں تیرے سامنے ایک آفر رکھ رہا ہوں, ایک کام کر, اس کھجور کے درخت کو تو مجھے بیچ دے, میں اس کے بدلے تیرے لیے جنت کے ایک درخت کا ضامن ہوتا ہوں. دنیا میں نہیں, تجھے آخرت میں ایک درخت ملے گا اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ بہرحال جنت میں تیرا ایک درخت طے ہو گیا. آپ ذرا غور کیجیے, آج ہم جب سنتے ہیں تو بے اختیار ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, واہ واہ نکلتا ہے کہ واہ کتنی زبردست آفر ہے جو پیغمبر اکرم کر رہے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو خواب میں بھی ایسے آفر نصیب ہو جائے تو ہم زندگی بھر اس خواب کا تذکرہ کرتے پھریں گے کہ خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے. یہ تو لائف باقاعدہ پیغمبر اکرم سامنے سامنے اس کو نصیحت کر رہے ہیں, اس کو آفر کر رہے ہیں. اس کا جواب بڑا سمپل سا جواب تھا, یا رسول اللہ میرے پاس ایک درخت خورما کا نہیں ہے, کئی سارے درخت. یعنی وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے پاس صرف ایک درخت نہیں ہے, کئی سارے درخت ہیں. لیکن اس کے باوجود اے اللہ کے رسول, جیسے خورمے اس درخت کے ہیں ویسے خورمے کسی درخت کے نہیں ہیں. فائنلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیل دس, میں اس کو بیچ نہیں سکتا, میں اس درخت کا فائدہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس کا تو مجھے ایک ایک دانہ اتنا عزیز ہے, گویا آپ کے عمل نے بتایا کہ اگر کسی پڑوسی کے بچے کے منہ میں بھی ہوگا تو دانہ کھینچ کے نکال لوں گا, اتنا دانہ مجھے اس کا پسند, میں نہیں بیچ سکتا. یہ کہ اگر وہاں سے وہ چلا گیا, روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پیغمبر رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. زبردستی پیغمبر بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. وہیں پر ایک شخص انصاری بیٹھا ہوا تھا, ابو الدحدہ, دال ہے دال الف ہے, یہ نام لکھا مفسرین, اکثر مفسرین اس کا نام لکھا. اس نے دیکھا کہ پیغمبر افسردہ ہو گئے, ناراض ہو گئے. وہ شخص گیا اس کے پیچھے, اس کا دروازہ نوک کیا اور کہا کہ ابھی پیغمبر نے ایک درخت کے بارے میں تجھ سے بات کی تھی, وہ درخت میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو کیا قیمت دے گا؟ پیغمبر اس کے بدلے مجھے جنت کا درخت آفر کر چکے, تو یہ معلوم ہے نا. چلنے کا مجھے معلوم ہے, میں پھر بھی خریدنا چاہتا ہوں, بتا قیمت کیا ہے اس کی, کم اس کو نہیں بیچنا چاہتا. اب یہ شخص چونکہ پیغمبر اکرم کی محبت کو دل میں لے کر جا رہا اور بہرحال اس کے سامنے ٹارگیٹ درخت کو خریدنا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے دل کی رضا کو حاصل کرنا, اس نے سیدھا جو آفر کی وہ عرب کی مارکیٹ میں کوئی بھی ایسے آفر نہیں کر سکتا تھا. ایک درخت کے بدلے ایک درخت سمجھ میں آتا ہے, بہت زیادہ دو درخت سمجھ میں آتے ہیں, اور بہت زیادہ اگر تیر مار دیجیے تو تین درخت سمجھ میں آتے ہیں. اس نے آفر کی, میں ایک کے بدلے 40 درخت خرید دینے کو تیار ہوں. یعنی آج شاید سمجھنا تھا آسان نہ, ایک پلاٹ کے بدلے 40 پلاٹ کی بات کرے, ایک گاڑی کے بدلے 40 گاڑیوں کی بات کرے, ایک فیکٹری کے بدلے 40 فیکٹری کی بات کرے, وہ بھی ایکول لیول کی, لو لیول کی بات نہیں ہو رہی. یہ سننا تھا کہ منہ میں پانی آ گیا, کب واقع 40 درخت, کہاں 40 درخت دینے کو تیار, یہ درخت مجھے دے دے. کب مجھے یقین نہیں آتا, کسی کو گواہ بنا. کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, کہا اوسر سامنے جلدی سے گواہ بنو تاکہ سودا ہمارا طے ہو جائے. گواہ بنایا گیا کہ میں ایک درخت خرید رہا ہوں, اس کے بدلے 40 درخت دے رہا ہوں. 40 درختوں کا سودا ہوا, فوراً خوش خوش پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا, یا رسول اللہ جس درخت کو خریدنے کی آپ بات کر رہے تھے میں خرید چکا ہوں. لیکن یا رسول اللہ جو آفر آپ نے اس کو کی وہی آفر میرے لیے ہے؟ کہاں یقیناً وہ آفر تیرے لیے بھی ہے. کہا, یا رسول اللہ وہ درخت میں آپ کو دے رہا ہوں اس جنت کے درخت کے بدلے میں, آج تو جنت کا درخت میرا ہو گیا, یہ درخت آپ کا ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس انداز سے یہ واقعہ مکمل ہوا. پیغمبر نے اس غریب مسلمان کو بلایا اور کہا کہ بھائی آج سے درخت تمہارا ہو گیا, اب تم اس کے مالک ہو, اب اس تمہارے پڑوسی کا, یعنی گھر اس پڑوسی کا ہے بے شک, لیکن اب وہ درخت آج سے تمہارا ہے, آج سے اس پڑوسی کا ایک دانہ بھی اس کے اندر اس کا نہیں. اور اس طرح سے واقعہ مکمل ہو گیا. یہ واقعہ مکمل ہوا ادھر سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد دو کرداروں کا تذکرہ کیا گیا. رمضان کا مہینہ اگرچہ روزے رکھنے کے بعد اور روزے کی عبادت میں جو بہت سارے بینیفٹس روزے کے بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے مصلحتیں اور حکمتیں روزے کے اندر بیان کی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی بھوک کا احساس کرتا ہے، دوسرے مومن کی پیاس کا احساس کرتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر عمومی طور پر کہا جائے تو ایک مومن دوسرے مومن کی غربت کا احساس کرتا ہے. بھوک اور پیاس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقع بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود اگر بھوک اور پیاس سے انسان کو گزرنا پڑے تو کتنا تکلیف دہ عمل. اور بہرحال انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں، واقعات آتے ہیں. اس وقت قرآن سورہ نازل کیا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی قسم وہ جب وہ نمودار ہو جاتا ہے. درمیان میں ایک اور قسم قرآن نے کھائی، وما خلق الذکر والانثی، اور ان مخلوقات کی قسم یا اس خالق کی قسم، دو احتمالات دیے گئے. وما خلق الذکر والانثی، اس کی قسم کہ جو پروردگار نے خلق کیا یعنی مذکر اور مؤنث، یا اس کی قسم جس نے ان مذکر اور مؤنث کو خلق کیا. لیکن بہرحال چاہے خالق کے حوالے سے قسم کھائی گئی ہو تب بھی بلند قسم، چاہے پروردگار نے اپنی مخلوقات کے اعلیٰ ترین نمونے کی قسم کھائی ہو تب بھی بلند ترین قسموں میں سے قسم، اس مذکر اور مؤنث کی قسم. اور پھر تفصیل میں اگر جانو تو علماء کرام نے یہاں بھی بیان کیا کہ یہاں مذکر اور مؤنث سے مراد بہرحال مرد اور عورت نہیں ہے، بلکہ خود خاص سسٹم کی طرف توجہ دلائی قرآن نے، پھر وہ بھی عرب کے اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر بہرحال علمی لیول اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن توجہ دلانے کے لیے کہ یاد رکھنا پروردگار نے جو چیزیں بھی خلق کی دنیا کے اندر اسے دو آئیکن ضرور ملیں گے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، اور یہ مل کر اس پورے کے پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، اور پورا کا پورا پروردگار کا سسٹم اسی پر بیس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان سعیکم لشتا، اس ساری قسمیں کھانے کے بعد ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں، اور وہ میسج یہ ہے کہ یاد رکھنا ان سعیکم لشتا. سعیکم سعی و کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنی ایفرٹس کسی جگہ پر استعمال کرنا، یاد رکھنا اتنا تو طے ہے کہ تمہاری ایفرٹس مختلف ہیں، نسائیکم لشتا، مختلف ہیں. ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کوشش کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے محنت کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے ایفرٹ کرتا ہے. اگر انسانی سسٹم کو سمجھنا ہے تو قرآن کا سورہ بڑا ہی اہم سورہ ہے. ان نسائیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ان ساری کوششوں کے بعد اب ہم دو ایکسٹریم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان دو ایکسٹریم کو سمجھ لو. ایک ایکسٹریم وہ ہے من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جو عطا کرتا ہے، خدا کی راہ میں بخش دیتا ہے، دے دیتا ہے. واتقى تخوائے الہی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى اور حسنا کی تصدیق بھی کرتا ہے. حسنا کی تصدیق یعنی پروردگار کی طرف سے جو طے شدہ وعدے، اچھائیوں کے جو پروردگار نے کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعا میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں کہ پروردگار کی طرف سے جتنے ریوارڈ پوائنٹس ملنے کی باتیں کی گئی ہیں میں اس کو بلیو کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات انسان زبان سے کچھ بھی کہتا ہے، عملا بلیو نہیں کرتا. تصدیق بالحسنہ تصدیق عملی کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو انویسٹمنٹ کرنا اور مارکیٹ میں فرض کر لیں کہ 10 افراد الگ الگ کھڑے ہوئے ہوں، ایک کہہ رہا ہو کہ بھائی سالانہ میں 10% دینے کو تیار ہوں، دوسرا کہہ رہا ہو سالانہ 15% دینے کو تیار ہوں، تیسرا کہہ رہا ہو سالانہ 20% دینے کو تیار ہوں، چوتھا کہہ رہا ہو سالانہ 25% دینے کو تیار ہوں، اور آخر میں ایک شخص ہو جو سالانہ 50% دینے کی بات کر رہا ہوں، ہم کس کو دیں گے؟ جہاں سے ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹ ملنے کا یقین ہوگا، جو سالانہ 50% دینے کی بات کر رہا، اور ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ حلال بات ہو رہی، حرام کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو دیں گے جو سالانہ 50% دینے کی بات کر رہا ہے، جو ہائیسٹ ریوارڈ پوائنٹ دے رہا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بھی ہم شک میں آ گئے کہ بابا یہ جو 50% والی بات کر رہا ہے نا، یہ 45% والی بات کر رہا ہے، یہ 40% والی بات جو کر رہا ہے، یہ بات تو بہت زیادہ کی کر رہے ہیں، 40% 45% 50%، لیکن 50% سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہمارا اصل پیسہ بھی ڈوب جائے گا. 40% تو نہیں ملے گا، 45% تو نہیں ملے گا، 50% تو نہیں ملے گا، جو اپنا پیسہ وہ بھی چلا جائے گا. ہاں وہ جو 30% والا وہ بڑا پکا دیا، وہ مرتے مر جائے گا لیکن آپ کا ایک پیسہ بھی کھائے گا نہیں. اب بتائیے اب آپ کس کے ہاتھ میں پیسہ رکھیں گے؟ 50% والے کے ہاتھ میں، 45% والے کے ہاتھ میں، 40% والے کے ہاتھ میں؟ نہیں. اب آ جائیں گے سیدھا 30%, 25%. کیوں؟ اطمینان ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ پوری ہونے والی ہے. تو چاہے زبان سے ہم 50% والے کا بھی شکریہ ادا کریں زبان سے 45% والے کے ساتھ بھی ہاتھ ملا کر بیٹھ جائیں، لیکن عملی طور پر جب اپنی اماؤنٹ رکھوائیں گے، اپنا انویسٹمنٹ رکھوائیں گے، تو اس کے پاس رکھوائیں گے جس کے پاس یقین ہے کہ ریٹرن آنے والا ہے. بس یہی بات ایک مرتبہ کے لیے پروردگار کے سامنے لے کر آ جائیں. ایک دنیا کا انویسٹمنٹ ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور دنیاوی بینک ہم کو انویسٹمنٹ پر ریٹرن دینے کی بات کرتا ہے، اور ایک پروردگار عالم ریٹرن دینے کی بات کرتا ہے. یہی تو پورے سورے کا واقعہ ہے، مرکزی خیال ہے، کہ جہاں ایک شخص ایک درخت کے بدلے میں 40 درخت دینے کو تیار ہے، اور ایک پیغمبر اکرم ایک درخت کے مقابلے میں جنت کا ایک درخت دینے کو تیار ہے، جو شاید دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. یعنی اگر یہ مسلمان ذرا سا غور کرتا تو اسے سمجھ میں آتا کہ اگر جنت کا درخت مل رہا ہے تو خود بخود جنت تو پکی ہو ہی گئی. ذرا سا بھی سوچتا، جنت کا مکان تو پکا ہو ہی گیا، جنت کا پلاٹ تو پکا ہو ہی گیا. ورنہ کہ اللہ کے رسول یہ تو نہیں کرنے والے ہیں کہ ایک درخت دے دیں گے، نہ زمین تمہاری، نہ مکان تمہارا، نہ جگہ تمہاری. جو دنیا کا کوئی عام انسان بھی شاید نہیں کرتا، پیغمبر کیسے کرنے والے ہیں. اتنا بھی ذرا سوچا ہوتا تو اسے اس 40 کا یقین آ رہا ہے، ایک کے بدلے میں 40 کا سمجھ میں آ رہا ہے، پیغمبر کا دیا ہوا جنت کا درخت سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے زبانی بات اور عملی بات، اور منزل عمل میں انسان کر کے دکھائے کہ ہاں مجھے اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے تب مانے. زبان سے تو ہر ایک باور کرتا ہوا نظر آتا، زبان سے تو ہر ایک مانتا ہوا نظر آتا. بہرحال پہلی پہلی مجلس ہے، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں ہی خمس و زکات کی باتیں شروع کر دوں، لیکن بہرحال انسان کا عمل بتاتا ہے کہ زبان سے کتنا زیادہ انسان بلیو کر رہا ہے اور عمل سے کتنا زیادہ انسان بلیو کر رہا ہے. خیر، ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. تین شرائط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، اعطى، ہاتھ سے نکال کر دے، غریب کی مدد کریں، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کریں، لیکن واتقى، تقوی الہی بھی اختیار کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو دے رہا ہے وہ تقوی سے ہٹ کر ہو. عالم انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی، واقعہ بہت پرانا ہے اور میں خود چونکہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، لہذا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو عرض نہیں کروں گا، ورنہ مجھے پسندیدہ تین واقعات میں سے میرے واقع ہیں. جو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ بڑا ہی نیک انسان ہے، بار بار تذکرہ ہوتا تھا، اور ایک مرتبہ چھٹے امام نے دیکھا کہ وہ شخص جا رہا ہے، ایک طرف سے روٹی چرا رہا ہے، ایک طرف سے انار چرا رہا ہے. دو روٹیاں چرائی، دو انار چرائی، جا کر کسی غریب کو دے دی. اور جب امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے تذکرہ کیا کہ بھائی میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے بڑا ہی سمپل انداز میں امام کا جواب دیا کہ مولا آپ امام جعفر صادق. امام نے کہا میں کہا آپ کو اپنے رجب کا فرمان نہیں معلوم، قرآن کا پیغام نہیں معلوم گا. کیا پیغام؟ کا سمپل پیغام کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو 10 اس کے برابر میں لکھی جاتی ہے. میں نے 4 گناہ کیے 4 چیزیں چرانے کے بعد، اور اس کے بعد یہی 4 کی 4 چیزیں کسی غریب مومن کو صدقہ کر دیں، یہ 40 نیکیاں میرے نام عمل میں ہو گئیں. 4x4 پلس مائنس بھی کر دیں تو 36 نیٹ نیکیاں میرے نام عمل میں باقی ہیں. اور امام نے اس وقت فرمایا اسی بات، یعنی اس آیت کا حوالہ تو نہیں دیا لیکن اسے تقویٰ کے پیغام کا حوالہ دیا کہ تو نے میرے جد کا یہ فرمان نہیں سنا، قرآن کی آیت نہیں سنی. ان نوائے تقبل اللہ من المتقین، پروردگار اگر قبول کرتا ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں. جب تو نے چوری کی تو تو نے اپنے آپ کو متقین کی فہرست سے ویسے ہی نکال دیا، تو اس کے بعد اب تیرے نام عمل میں نیکی کوئی نہیں ہے. تیرے نام عمل میں 4 نہیں 8 گناہ لکھے گئے، 4 گناہ چوری کرنے کا گناہ اور ان 4 چیزوں کو بغیر مالک کی اجازت کے آگے کرنے کا گناہ. تیرے نام عمل میں نیکی کوئی بھی نہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاسْتَقَى، صرف عطا کرنا کمال نہیں ہے، صرف ہاتھ کھول دینا کمال نہیں ہے، صرف ڈونیشن دے دینا کمال نہیں ہے، صرف مسجد بنا دینا کمال نہیں ہے، صرف افطار کروا لینا کمال نہیں ہے، صرف کتاب چھپوا دینا کمال نہیں ہے. یہ ہر انسان کر لیتا ہے. من اعطا پہلی منزل ہے، واتقا پہلی منزل کے ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے. اور اگر تقویٰ ہوگا، جہاں انسان گناہگار نہیں، جہاں انسان چوری نہیں کر رہا، جہاں انسان حرام نہیں کما رہا، جہاں انسان دھوکہ دہی سے نہیں کما رہا، تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز زندگی میں باقی رہ جاتی ہے. اس لیے کہ پھر اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے. وہ جو اردو زبان کا ایک محاورہ ہے نا، حلوائی کی دکان پر نانا جان کا فاتحہ، دنیا کا آسان ترین کام ہے. چوری کے مال سے صدقہ کر دینا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اپنا کمایا ہوا ہوتا، اپنی خون پسینے کی کمائی ہوتی تو انسان نکال کے دینا مشکل لگتا. چوری کا مال ہے ٹھیک ہے دے دو، لیکن اب یہاں پر صدق قبل حسنا، یہ تیسری شرط ہے کہ اگر آتا ہوگا اتقا ہوگا اور صدقہ بالحسنی ہوگا. خون پسینے کی کمائی ہوگی، محنت مزدوری کی کمائی ہوگی، جان لگا کر پیسہ کمایا ہوگا. لیکن یقین ہوگا کہ جان لگا کر بنایا جانے والا یہ درخت اگر آج خدا کی راہ میں دے دوں گا، خدا قیامت کے میدان میں ضرور دے گا. اگر یہ یقین ہوگا تو پھر خدا کہہ رہا سنو، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسر. قرآن بہت سادہ انداز میں بات کر رہا ہے، فسنیسرہ للیسر، اس کے لیے آسانی کے راستے کو ہم شان سے ہموار کرتے چلے جائیں. آسانی کے راستے اس کے لیے ایسے ہموار ہوں گے سے پتہ بھی نہیں چلے گا. بعض اوقات انسان کام کرتا، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، خاص طور پر جو میرا فیلڈ ہے ایک طالب علم ہونے کا فیلڈ، تو بہرحال بہت سے لوگ تذکرہ کرتے ہیں، مولانا 10 سال سے مسلسل کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کیا ہے اس میں یہ پرابلم آ گیا، یہ ڈیل کی اس کے اندر یہ پرابلم آ گیا، یہ مسئلہ کیا اس کے اندر یہ پرابلم آ گیا، یہ کیا اس کے اندر یہ آ گیا، یہ کیا اس کے اندر یہ آ گیا. ایسا لگتا ہے بندش ہے. ایک بڑی کامن وائرس ہے جو ہمارے یہاں، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے، جب اپنی غلطی معلوم نہ ہو سکے، اپنے حلال حرام میں انسان توجہ نہ دے سکے، بڑی آسانی کے ساتھ ڈال دو کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے. دنیا میں کسی کچھ کام نہیں، ہمارے خلاف ہی کرنے کے بس وقت ہے اس کے پاس. کوئی بندش ہے مولانا صاحب، بابا بندش یہیں پر ہے، اپنے کردار میں بندش ہے، اپنے عمل میں بندش ہے، اپنی گفتار اور کردار میں فرق ہے جو بندش بن رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے فسنیسرہ للیسر، تم کر کے دیکھو، دیکھو میں تمہارا کام کتنا آسان کرتا ہوں. خدا اور بندے کی ایک ہی جنگ ہے. بندہ کہتا ہے خدا ہے تو دے تو میں دوں گا، خدا کہتا ہے نہیں میرے بندے تو خرچ کر تو میں دے دوں گا. بندہ کہتا ہے خدا تو 10 دے میں 1 دوں گا، خدا کہتا ہے نہیں تو 1 دے میں 10 دوں گا. ہم کہتے ہیں خدا جب تک تو نہیں دے گا میں دوں گا، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک تم نہیں دو گے میں بھی نہیں دوں گا. رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں خدا سے ڈیل کر کے دیکھیں. میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس تجربات ہیں، یعنی صاحبان تجربہ کے تجربات میرے پاس ہیں، اور مجھے منع ہے شیئر کرنا. لیکن ایسے ایسے واقعات ہیں جہاں انسان نے واقعا رائے خدا میں دیا ہے، خدا نے ایسے مقام سے دیا اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا. رمضان کے مہینے کی عبادتوں میں ایک انتہائی اہم عبادت رائے خدا میں صدقہ دینا، اعطا اتقا وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسر. واما یہ ایک کردار، اور ایک دوسرے کردار کا ایکسٹریم، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. نمبر 1 بخل اختیار کرے، نمبر 2 استغنى اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش کریں، وكذب بالحسنى اور جناب علی تکذیب کرے منزل عمل میں، جھٹلائے عمل سے بتائے کہ نہ بابا یہ جھوٹ ہے، کوئی ملنے والا نہیں سب باتیں، یعنی نعوذ باللہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بلیو نہیں ہے، اگر مجھے بلیو ہوتا ہے کہ جنت میں درخت ملنے والا ہے تو میں کر ڈالتا، مجھے صرف کیش اور ادھار کی باتیں لگتی ہیں کہ بابا تم یہاں کر لو جنت میں مل جائے گا تمہیں، جنت کس نے دیکھی ہے. انسان جب واقعی کاروبار کی سیٹ پر آ کے بیٹھتا ہے تو پھر بہرحال ادھار پہ بلیو کرنا اتنا آسان انسان کے لیے نہیں رہتا، جب تک کہ پروردگار کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ ہو، جب تک کہ اہل بیت اتھار کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ ہو. فاما من بخل، بخل اختیار کرے، بخل اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان کے پاس دینے کے لیے ہے، دے سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا. دوسری شرط واستغنى، اس نہ دینے کے ذریعے اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 2 ایکسٹریمز جو خدا نے بیان کی ہیں یہ بالکل الگ الگ ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف کا اعطا اتقا صدق بالحسنى، دے بھی رہا ہے، تقویٰ بھی اختیار کر رہا ہے، تصدیق بالحسنى بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کا ایک ایکسٹریم نیسرہ للیسر، اس کے لیے آسانی آسانی. ایک ادھر کا ایکسٹریم ہے من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور تکذیب کر رہا ہے حسنا کی، اللہ کے وعدوں کو جھٹلا رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم سختی کا راستہ پیدا کر دیں گے، مشکلات پیدا کر دیں گے، قدم قدم پر پرابلمز ہوں گے، اور یہاں بندش کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، خدا خود بندش کر رہا ہوگا، خدا خود راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہوگا. دو ایکسٹریمز ہیں، لیکن ان ایکسٹریمز کے درمیان انسان کو سوچنا ہے کہ میں کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہوں. ممکن ہے انسان مکمل اس جگہ پر نہ آ سکے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان اس ایکسٹریم پر بھی چلا جائے، درمیان کے دونوں راستے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اور بہرحال ایک واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے، عبدالحسین دستغیب شیرازی شہید محراب، بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. پروردگار کیسے انتظام کرتا ہے، حالانکہ واقعہ عمومی دور کا ہے اور اس کا اہل بیت اطہار کے بظاہر ماننے والے سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کی کا خاص واقعہ. موصل اور ترکی کے درمیان ایک علاقہ ہے جزیرہ کے نام سے، ممکن آج کل اس کا نام چینج ہو چکا. وہاں پر ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا اکرمہ، اور اسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا خزیمہ کے نام سے. یوں سمجھ لیجئے کہ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا وہ گویا خاتم تائی تھا، بے انتہا سخاوت کرنے والا، بے انتہا بخشش کرنے والا، بے انتہا رائے خدا میں دینے والا، جو آتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. لیکن خدا کا کرنا، بعض اوقات پروردگار عالم اس انداز سے بھی امتحان لیتا ہے. دیکھیں معاشرے کے افراد کی ذمہ داریاں چینج ہوتی رہتی ہیں. ایسا وقت آیا ایک مرتبہ کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ رہا، اور وہ دروازہ جو آنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا اب آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئے. کیفیت یہ آ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، انتہائی تکلیف کے عالم میں. ادھر جزیرے کا گورنر اکرمہ، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے ایک دن میں درباریوں سے پوچھا کہ بھائی اس خزیمہ کا کیا حال ہے، آج کل نظر نہیں آ رہا. کسی نے کہا بادشاہ کیا بتائیں، گورنر صاحب کیا بتائیں، اس کا تو حال یہ ہو گیا کہ کھانے کو روٹی اس کے بعد نہیں بچی، انتہائی تکلیف کے عالم میں. کہا اچھا، کہا وہ بھی گورنر تھا، جانتا تھا کہ انسان وہ انسان نہیں جس نے اپنا مال غلط ضائع کیا ہو. ایک فیصلہ کیا، رات ہوئی رات کی تاریکی میں، 4,000 دینار گولڈن کوائنز، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں، بہت بڑی چیز ہے اس دور میں، بہت بڑی چیز ہے. سکے نکالے، سونے کی دینار نکالے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، دونوں گھوڑے پر سوار ہوا، خزانہ کے دروازے پر پہنچا. خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نیکی ضائع ہو جائے، غلام سے کہا واپس چلے جاؤ. غلام واپس چلا گیا، اپنے منہ پر کپڑا لپیٹا، دروازہ نوک کیا، اندر سے خزانہ آیا. کون؟ کہا کہ میں عرب ہوں اور میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. کیا تحفہ ہے؟ کہیں 4,000 دینار تم رکھ لو. 4,000 دینار میرے لیے تحفہ کیوں؟ کب بس ایسے میں لے کر آیا، میرے دل چاہتا ہے تم رکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم تکلیف میں آ گئے. کہا شخص، جب تک تو نہیں بتائے گا کون ہے میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا. جتنا ادھر سے اسرار بڑھا ادھر سے، اتنا ادھر سے اسرار بڑھا. خزیمہ آخر جو کچھ بھی تھا عزت دار شخص تھا، اور اس انداز سے لینا بعض اوقات مشکل ہوتا، دینے والے کے لیے دینا مشکل، لینے والے کے لیے لینا مشکل. یہ خود ایک پیغام ہے. اذان گرامی ضروری نہیں ہے کہ غریب وہی شخص ہو جو دروازے پر کھٹکھٹا کر، کنڈی کھٹکھٹا کر لینے کے لیے آ رہا ہو. بعض اوقات اگر راہ خدا میں سچی نیکی کرنی ہے تو ڈھونڈنے جانا پڑے گا کہ کون غریب بیٹھا ہوا، اور عین ممکن ہے ظاہری اعتبار سے انتہائی آسانی کے ساتھ اور آسانی فراہمی کے ساتھ رہ رہا ہو، انتہائی سکون و آرام سے زندگی گزار رہا ہو، لیکن پہچاننا کہ ہاں واقعا یہ انسان جو اس وقت وائٹ کالر زندگی گزار رہا ہے، یہ اس وقت ہمارے مال کا ہماری بہ نسبت زیادہ حقدار ہے، بڑا مشکل کام. اور یہ نیکی کی وہ کوالٹی جو پروردگار یقیناً پسند کرتا ہے. اب کیا ہو، جب اتنا اثر بڑھا، اس نے کہا کہ بابا میں جابر کثرات اثرات الکرام ہوں، جابر اثرات الکرام میرا لقب ہے، میرا نام ہے، عربی زبان اس کے معنی ہے ٹوٹے ہوؤں کی مدد کرنے والا، جابر اثرات الکرام. خزیمہ سمجھ گیا کہ سامنے والا جو بھی اپنا نام نہیں بتائے گا، اور بہرحال وہ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. نیکی کرنے والا جانتا ہے کہ بہرحال نیکی اسی وقت ہو سکتی ہے جب لینے والا لے، دینے والا دے. اگر کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو نیکی مکمل نہیں ہو سکتی. خزیمہ نے بہرحال اس دینار کو قبول کر لیا. رات کی تاریکی میں، روایت کا جملہ یہ ہے، واقعے کا جملہ یہ ہے، اپنی بیوی کے پاس سارے لے کر گیا سکے، اور کہا کہ ذرا چراغ دلاؤ، دیکھیں تو صحیح واقعہ کیا لے کر آیا ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہمارے ساتھ. بیوی نے کہا خزیمہ، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے برابر کتنا سا تیل بھی نہیں ہے، صبح کا انتظار کرو، صبح کی روشنی میں دیکھیں گے کیا آیا اور کیا نہیں آیا، غربت قبول ہے. بہر صبح ہوئی، دیکھا کہ سب کچھ. ادھر ہی گورنر واپس گیا، بیوی جاگ رہی تھی، اور بیوی نے کہا کہ اچھا رات کو آپ کہاں گئے تھے؟ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. جتنا اس نے قسمیں کھائیں کہ بابا میں کسی غلط جگہ نہیں، آپ تو دوسرے کے پاس ہی گئے تھے، یہ جملے وہی ایز اٹ از پیش کر رہا ہوں، آپ تو دوسرے کے پاس ہی گئے تھے. کہا میں نے کوئی شادی نہیں، نہیں آپ آج رات کی تاریخی میں نے کہاں جائیں گے، آج تک آپ کبھی نہیں گئے. جب بہت دیکھا کہ ہنستے بات بڑھ رہی ہے، مجبوراً اس کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے اصل واقعہ کیا تھا. لیکن بعض اوقات خدا اس طرح سے مدد کرتا ہے، انسان کسی چیز کو تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. کہا کہ بات یہ کہ میں خزیمہ کے پاس گیا تھا، اور جب اس نے بہت اصرار کیا تو اپنا نام میں نے جابر اثرات الکرام بتایا. بیوی مطمئن ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ادھر خزیمہ 4000 دینار بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور بہرحال پرانا بزنس مین ہے, اس کو پتا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے, پیسہ ارن کیسے کیا جاتا ہے. ایک بار پھر کاروبار شروع کیا, سلسلہ شروع ہوا اور ماشاء اللہ اس کی رونق بڑھ گئی. اور ادھر سے جب سیٹل ہو گیا تو شام کے گیا, شام میں چونکہ خزیمہ بڑا آدمی تھا, حاکم عمومی کے پاس گیا, بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا, کہا خزیمہ تم آتے نہیں ہو, کیا بات ہے, غائب ہوتے دنوں سے, کہا کیا بتاؤں, بہت ہی تکلیف میں آ گیا تھا اور گر چکا تھا. کہا تو مجھے اگر بتا دیتے, کس کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس, کہاں سے بتاتا. کہا پھر کیسے ہوا, کہا بس پتہ نہیں کون شخص تھا, رات کی تاریکی میں آیا, اپنے آپ کو جابر اسرات الکرام بتایا اور اتنی بڑی نیکی میرے ساتھ کر کے چلا گیا. عمومی بادشاہ کہتا ہے کہ میرے حسرت ہے کہ میں دیکھوں دنیا میں ایسے انسان بھی رہتے ہیں, ایسے شریف النفس انسان, ایسے صاحب کرم انسان بھی, میں ملنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ. کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے, کیسے ملواؤں, بات آئی گئی ہوگی. خزیمہ میں نے کہا میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں جزیرے کی طرف. کہا خزیمہ بس بہت تمہیں تکلیف برداشت کر لی, اب میں تمہیں جزیرے کا گورنر بنا رہا ہوں, جو پرانا گورنر اس کو معزول کیا جائے, تم جاؤ. اور جاتے جاتے ایک بات کی کہ اس کے اکاؤنٹس کو اچھی طرح سے چیک کرنا. خزیمہ نے کہا ٹھیک. خزیمہ پلٹ کر واپس آئے. جو اس دور کا قانون تھا, ایل چی پہلے سے آ جاتے تھے, اناؤنسمنٹ پہلے سے ہو جاتا تھا نیا گورنر آ رہا, پھر شاہی پروٹوکول کے ساتھ گورنر آیا کرتا تھا. پرانا گورنر خود اکرما, پورے شہر کے لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے, شان و شوکت کے ساتھ دربار میں لایا گیا, محل میں لایا گیا, چابیاں سپرد دی گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. جب خزیمہ کی گورنری ایک دم سیٹل ہو گئی, کب بولا اکرما کو, اکرما حساب دو, پورا حساب کتاب چیک کیا, اے ٹو زی سارا حساب کتاب صحیح تھا. اگر گھپلا آ رہا تھا تو 4000 دینار کا گھپلا آ رہا تھا. اکرما جانتے کہ 4000 دینار کہاں پر. خزیمہ نے کہا اس 4000 دینار کا حساب تو دینا پڑے گا, یا 4000 دینار تو یا اس کا حساب دو. کہا میں قسم کھانے کو تیار ہوں, نہ میں نے کہیں چھپا کر رکھے ہیں, نہ چوری کی ہے, نہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے, اور نہ ہی جناب علی میں اس کا ذمہ دار. تو کچھ بھی, جب بات آگے بڑھی کیسے جیل میں ڈالتا. خزیمہ نے اکرما کو جیل میں ڈلوا دی. چند دن گزرے, بات نہیں بنی. خزیمہ نے نیا آرڈر جاری کیا, اب اس پر مشقت کرنا شروع کرو, اب اس کو تکلیف دینا شروع کرو, یعنی ٹارچر دینا شروع کرو. تاخیر آخر یہ بتایا کہ 4000 دینار اتنی بڑی اماؤنٹ گئی کہاں پر. جب ٹارچر شروع ہوا تو اب وہ بیوی جو اب تک برداشت کر رہی تھی, اپنے شوہر کی نیکی کو اپنے شوہر کے ساتھ چھپانے کے لیے تیار تھی, برداشت نہیں کر سکے. ایک مرتبہ خزیمہ کے پاس آئی, صرف ایک جملہ کا, خزیمہ جابر اسرات الکرام کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے, بس یہ کافی تھا. راز صرف دو انسانوں کے درمیان تھا, اگر بنیادی طور پر دینے والا جانتا تھا کہ میں جابر اسرات الکرام ہوں, لینے والا جانتا تھا کہ میں جابر اسرات الکرام سے لے چکا ہوں, کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ جو بیوی نے بتایا سمجھ گیا خزیمہ کہ وہ آنے والا اس رات کی تاریکی میں 4000 دینار لے کر وہ کوئی اور نہیں تھا اکرما تھا. اور اس انداز سے نیکیاں ظاہر ہوتی. پروردگار عالم فسن یسرہ للیسرا, من اعطا واتقى وصدق بالحسنى. خدا کی ذات پہ یقین تو رکھو, نیکی کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو پروردگار تمہارے لیے کتنی آسائشیں فراہم کرتا, کس انداز سے تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا. ادھر خزیمہ کے لیے بھی نکلنے کا راستہ آسان ہو رہا ہے, ادھر اکرما کے لیے بھی نکلنے کا راستہ آسان ہو رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پروردگار کی ذات پر بلیو کرتا ہوگا. جہاں بلیو ہوگا, جہاں یقین پختہ ہوگا, وہاں انسان کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں رہے. بزن گرام آج کی حد تک یہ تقریباً 10 آیتیں ہم پڑھ پائیں, دیکھیں گے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کل پھر اس سورے کو مزید مکمل کریں. لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک رمضان کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہر لمحے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرو, ہر لمحے خدا پر یقین رکھو, ہر لمحے خدا کو حاضر و ناظر جانو. اور جب یقین ہو جائے تو اپنا مال جو چاہے تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے, رائے خدا میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو. یہ تو اپنے مال کی بات ہو رہی ہے. کوئی کربلا میں حسین سے اگر پوچھے کہ جگر کے ٹکڑے رائے خدا میں کیسے قربان کیے جاتے, جگر کے ٹکڑے رائے خدا میں کیسے قربان کیے جاتے. پہلی شب ہے, دوسری شب ہے, پہلا دن گزرا. خدا کرے کہ ہمارا رمضان ویسا رمضان بن جائے جیسا پروردگار چاہتا ہے. مسائل کے دو چار جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کربلا میں ہر ایک نے اپنی اپنی قربانی تیار کی, مولا کائنات نے عباس کو بھیجا, حسن مشتبہ نے قاسم کو بھیجا, اگر اسے پوچھے کہ مولانا یہ بتائیے کہ حسین نے کس کو قربان کیا, حسین نے کربلا کے لیے کس کو تیار کیا تھا, تو میرا اپنا خیال ہے کہ حسین نے کربلا کے لیے تیار کیا تھا تو علی اکبر کو تیار کیا تھا. 18 سال کا کڑوے جوان علی اکبر. ایسے کہ مجھے تاریخ میں, تاریخ کے کربلا میں ہر شہید کے بارے میں یہ ملا کہ وہ آتا تھا اور آ کر کہتا تھا مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. علی اکبر وہ واحد شہید نظر آیا جسے حسین نے کہا کہ تقدم بلدی میرے لال, آگے بڑھو تم شہادت کے لیے جانا. علی اکبر کو میرا والا خود بھیج رہا. علی اکبر کو آ کے اجازت نہیں لینی پڑی بندہ گرامی. جیسے ہی علی اکبر تیار ہوئے حسین نے کہا اکبر جا رہے ہو؟ اکبر خوش ہیں, اجازت نہیں لینی پڑی. کہا بابا جا رہا ہوں. کہا نہیں اکبر ایسے نہیں, جاؤ جا کے پہلے ماں سے اجازت لے کر آ. یعنی ہر شہید کو اگر حسین سے اجازت لینا پڑی, اکبر واحد شہید ہے جس کو ماں کے پاس جانا پڑا. آئے ماں کی خدمت میں, دیکھا ماں مصلح عبادت پر بیٹھی ہیں, ماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو. اللہ نے کہا اکبر میں تو صبح سے اسی کا انتظار کر رہی ہوں, جا میرے لال تجھے اجازت دے. خوش ہو کر اکبر آئے, پھر جانے لگے. حسین نے کہا اجازت لے کر آ گئے؟ کہا بابا اجازت لے کر آ گیا. کہا اکبر اس ماں سے اجازت لے کر نہیں آنے کا کہا تھا, اس ماں سے اجازت لے کر آنے کا کہا تھا جسے بچپن سے تجھے آج تک پالا. جا اور جا کر زینب سے اجازت لے کر آؤ. اب اکبر کیا کرے؟ ایک مرتبہ سر کو جھکا کر شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب نے اکبر کو سراپا دیکھا, کہا پھوپھی اما ایک سوال لے کر آیا ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا اکبر بیٹا کیا بات ہے, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اما مجھے اتنا بتائیے آپ کا مرتبہ اور مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند؟ اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ زینب گھبرا کر اپنے مقام پہ کھڑی ہو گئی. میرے لال اکبر تو کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا ماں فاطمہ زہرا. کہا زینب کہاں؟ فاطمہ زہرا کی ادنا سی قریب زینب. اکبر فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے. تو ہاتھ جوڑ کر اتنا کہا, وہ بھی اما اگر دادی کا مقام زیادہ بلند ہے تو ایک کام کیجیے, دادی کے لال پر اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے دو. بس اتنا سننا تھا. زینب نے اجازت دی. کہا جا والی اکبر تمہیں اجازت دی, اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اجازت مانگی ہوتی. زینب اجازت نہ دے پاتی. ایک مرتبہ علی اکبر آئے, گھوڑے پر سوار ہو کر چلے. مختصر کر رہا ہوں آخری جملہ. اب گھوڑے پر سوار ہو کر چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے, حسین نے پیچھے چلنا شروع کیا. کہا اکبر آگے بڑھنا شروع ہوئے, اکبر نے ایسا محسوس کیا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جو دو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا, میرا بوڑھا باپ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا. اکبر نے گھوڑے کو روکا, بابا آپ نے تو مجھے جانے کی اجازت دی تھی. رو کر کہنے لگے اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا لال ہوتا تو میں پوچھتا کہ جوان بیٹے کو موت کے حوالے کر سکے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام ينقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ جو روزے دعائیں تلاوتیں تلاوتیں ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں, محمد و آل محمد کے تفضل ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود جو عبادتیں پیش کرنے کا حق ہے ویسی عبادتیں پیش کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. ہماری ناقص عبادتوں کو اپنے کرم کامل کے تفضل قبول فرما. اس مرحوما کے اصال ثواب کے لیے اس وجہ سزا کا انعقاد کیا گیا, اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے لواحقین کو بالخصوص صبر جمیل عنایت فرما. پالنے والے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کا اولاد صالح عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورۃ الحمد, تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گزارش. مرحومہ انم فاطمہ مشتاق علی جیوانی, اسی طرح برسی ہے مرحوم رضا حسین غلام حسین قاضی اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار. مرحومہ خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین اندور والا, اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.